أقبلنا وأنت أحضر إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. وكيف يجب بڑے دنیا سے رخصت ہو جائے تو جو بڑوں کے غلام ہوتے ہیں ان کے ساتھ نسبتیں قائم کرو, ان کے ساتھ مل بیٹھ, شاید ان کی برکت ہے, بڑوں کی صحبت کے انوارات ملے. اور پھر فرمائیں کہ جب وہ بھی نہ ہوں تو ان کی جو باتیں ہیں ان کو بیٹھ کے دوہرا, ان کی باتوں کو بیٹھ کے دوہرا, ان کے فرامین, ان کی جو باتیں ہیں, ان کے جو ملفوظات ہیں ان کو بیٹھ کے دوڑا. اس لیے دوڑا ایمان تازہ. قرآن پاک میں اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ آپس کی تذکیر, آپس میں مل بیٹھ کے یاد کہانی مومنوں کو نفع دیتی ہے. جس چیز کو قرآن مومن کو نفع دینے کا فرما رہا اس میں نفع نہ ہو یہ ممکن ہی نہیں. اس میں ضرور بال ضرور نفع ہوگا. میری ذات کی کوتاہی کی وجہ سے اگر اس میں نفع نہیں ہو رہا تو یہ کچھ میری اپنی کوتاہی تو ہو سکتی ہے. اللہ جل شانہ کے کلام نے, اللہ کے قرآن نے جس میں نفع فرما دیا وہ 100% نفع ہی نفع. آج ایسے بیٹھا ہوا تھا تو ایک اللہ والوں کی ایک چیز میرے ایسی نظر سے گزری. اچھا نا, تو میں اس کو پڑھنے بیٹھ گیا. جی میں آیا کہ کچھ موتی ہیں. ہر دفعہ تو آپ کو میں کتاب پڑھ کے نہیں سناتا بھائی, خواتین کی طرف آواز نہیں جا رہی کیا ہے؟ آپ سے بات نہیں ہوتی. جو جی میں اللہ ڈال دیتا ہے عرض کر دیتا ہوں. دیکھو زندگی کی بنیادیں ہمیشہ نیتوں پہ ہوتی ہیں, اخلاص پہ ہوتی ہے, اخلاص. بعض لوگ بڑوں کے ساتھ چلتے ہیں, ان کی نیت میں وہ طلب ہوتی نہیں کہ ہم نے اللہ جل شانہ کے ذات عالی کو پانا ہے. دنیا مطلوب ہوتی ہے, پھر اگر دنیا مل جائے تو واہ واہ ہوتی ہے, اور اگر دنیا نہ ملے تو کہتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ نہیں. ارے کسی کے پاس کچھ نہیں, سب کچھ اللہ کے پاس ہے. کسی کے پاس ہے ہی کیا, اور کوئی کسی کو دے کیا سکتا ہے؟ میرا اللہ چاہے تو ہو سکتا ہے, میرا اللہ نہ چاہے, اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, کروڑ دفعہ اٹھا کے کہو کچھ نہ ہوگا, کچھ نہ ہوگا, کچھ نہ ہوگا. اللہ جل شانہ کی چاہت کا نام وجود ہے, اور اللہ جل شانہ کی چاہت ہی سے کام بنے گا. میرا اللہ چاہے گا تو کام بنے گا, میرا اللہ نہیں چاہے گا ہرگز کام نہ بن سکے گا. نیتیں بنیاد ہیں, اخلاص ہماری زندگی کی بنیاد ہے. نیتیں, اخلاص, کہ ہر پل, ہر لمحہ, ہر لحظہ نیتوں کو ٹٹول ٹٹول کے چل رہا ہوں. میں کیوں چل رہا ہوں؟ ایک ہے اظہار برائے ترغیب, ایک ہے اظہار برائے تشہیر. سمجھنے کی بات ہے, بڑی میں اہم بات عرض کر رہا ہوں. کسی کے سامنے کوئی اللہ والے اپنی کسی نیکی کا اظہار کر رہے تو اس کے دو پہلو ہیں, تیسرا کوئی نہیں ہے. یا اپنی شہرت چاہتے ہیں یہ اللہ والے کہ لوگ مجھے نیک کہیں, بزرگ کہیں, بڑا کہیں, یا اپنی شہرت چاہتے ہیں, یا پھر اس لیے کہ ان کو بھی ترغیب ہو, ان کو بھی رغبت ہو, اور یہ بھی ان اعمال کی طرف متوجہ ہوں. دو میں سے ایک ہی تو ہے نا. وہ تو ہر بندے کی اپنے برتن کی بات ہے کہ وہ اس بات کو کس انداز سے لیتے ہیں. وہ تو اندر کے مائے کی بات ہے, دل کی پاکیزگی کی بات ہے. مکھی جو ہے نا شہد کی سدا پھول ہی ڈھونڈتی ہے, اور یہ گندی مکھی سدا گم ہی ڈھونڈتی ہے. اس کے اندر ہی پاکیزگی ہے. یہ کلا والے نے عجیب بات کر رہے ہیں, فرمانے لگے کہ یہ جو شہد ہوتا ہے نا شہد, یہ مکھی منہ سے لیتی ہے پیٹ سے نکالتی ہے. ارے جس کے اندر گند ہوتا ہے وہ تو گند ہی نکلتا ہے, گندگی نکلتی ہے نا اللہ والوں. اس کے پیٹ سے ایک پاکیزہ چیز نکلتی ہے جو جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. بنائے جنت کی نہروں میں سے ایک نہر جو ہے, جہاں دودھ کی ہوگی وہاں شہد کی ہوگی. کیوں؟ اس کا اندر پاکیزہ ہے, اس کے اندر کی پاکیزگی کی ظاہر کر رہی ہے کہ اس کے اندر پاکیزہ ہے, اور پاکیزہ نعمت شہد کی شکل میں نکل رہی ہے. اور دوسری مکھی بھی تو منہ سے کھاتی ہے پیٹ سے نکالتی ہے, اس کے اندر سے گندگی یا گند کھاتی اور دم نکالتی ہے, اس کے اندر ہی گندگی ہے. جو اس کے اندر میں ہے وہی بات ہے. اس سے کہتے ہیں کہ بندہ بعض اوقات نا انسان کے اندر کا نظام خود ایک شیشہ ہے, اس کا دل شیشہ ہے. جو دل میں ہوتا ہے اسی کیفیت کے ساتھ دوسروں کو دیکھتا ہے. جو دل میں ہوتا ہے نا اس کی کیفیت کے ساتھ دوسروں کو جانتا ہے, پرکھتا ہے. شہد کی مکھی بنے, گندگی کی مکھی نہ بنے, شہد کی مکھی بنے. خوبیوں کو دیکھنے سے خوبیاں آتی چلی جاتی ہیں, اور خامیوں کو دیکھنے سے خامیاں آتی چلی جاتی ہیں. اس کی اصلاح ہو نہ ہو, یہ بہت بڑے محافظ گزرے ہیں علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ. وہ فرماتے ہیں اصلاح کا حق صرف تین ہستیوں کو ہے, چوکی کو نہیں ہے. وہ تیرے اوپر کوئی تنقید اعتراض یا اصلاح کر سکتے ہیں, ایک استاد کو, ایک ماں باپ کو, ایک شیخ کو, مرشد کو, پیر کو. اور فرمایا پھر میں عجیب بات کروں, اگر ان تین ہستیوں میں کچھ تیرے اوپر کوئی بات ہو رہی تو سعادت سمجھ کے شکر ہے کہ مجھے انہوں نے مطلع کر دیا, اطلاع کر دی. اگر اطلاع نہ کرتے تو میں اس گناہ میں, اس غلطی میں جو بغیر میرے سامنے چھوٹی تھی, بڑھتے بڑھتے نامعلوم کہاں سے کہاں پہنچ جاتی. اور فرمایا ہر بندہ اطلاع ہو, غلطی کے اوپر اطلاع ہو. ہم بات سمجھ لیں, غلطی کے اوپر اطلاع ہو. ہر بندہ اپنے من سے لیتا ہے, اپنے من سے لیتا ہے. جو اس کے من میں ہوگا اس کے مطابق اس کو لیتا ہے. اگر اس کے من کے اندر ہے کہ میں نامکمل ہوں, مجھے مکمل ہونے کی ضرورت ہے, میرے اندر کوتاہی ہے, کمی ہے, تو وہ کہے گا اللہ کا شکر ہے انہوں نے مجھے اطلاع کر دی. اگر اس کیفیت کے ساتھ زندگی کے دن رات گزرتے گزرتے میں گزر جاتا تو کیا بنتا. اور جو کہتا ہے کہ میں مکمل ہوں, وہ اندر کی کیفیت میں یہ کہے گا کہ انہوں نے میری توہین کر دی, اور اس کی کبھی اصلاح نہیں ہو سکے گی. میں ایک شخص سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھا ہے, دنیا کا خوش قسمت انسان ہوگا جس نے آقا کے مجالس کو, آقا کی محفل کو لیا ہوگا ایک پل کے لیے. ایک مصنف کہتے ہیں کاش مکہ مکرمہ کی پہاڑیوں کی بکریوں میں سے کوئی جانور ہوتا اور مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلا رہے ہیں ہوتے اور میں انہیں دیکھ رہا ہوتا. کیونکہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائی ہیں. کہ مکہ مکرمہ کی کوئی پہاڑی ہوتی اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک جانور ہوتا اور وہ مجھے چرا رہے ہوتے اور میں جانور کی حد سے ہی انہیں دیکھ لیتا کہ دیدار یار تو ہو جاتا. کیا کر رہا تھا؟ جس کے اندر جو برتن ہوتا ہے اسی انداز میں رہتا ہے. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھا ہوا شخص اگر اس کے اندر بھی لینے کی استعداد نہیں ہے وہ ابو لہب بن گیا ابو جہل بن گیا. کتنی دفعہ لوگوں نے آقا کا دیدار کیا ہوگا جو ساتھ رہتے ہیں. ارے بھائی سوچو تو صحیح, جس مکہ مکرمہ میں میرے حضور کے 50 سال گزرے ہیں. ایک دفعہ ایسے تھا جب میں شام میں مکہ مکرمہ دے گئے, میں ایک دفعہ ایسے سوچ رہا تھا, میں نے کہا مدینہ تیری حرمت کو سلام ہے, تیری حرمت میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں. میں مکہ کی گلیوں کو کیا کہوں, یہاں میرے آقا کے 50 سال گزرے ہیں اور مدینہ منورہ میں صرف 13 سال گزرے ہیں. مکہ مکرمہ کی گلیوں میں میرے آقا کے 50 سال گزرے ہیں. اس مکہ کی حرمت کا کیا تعلق ہوگا, اس مکہ کی عظمت کو کیا کہیں. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے کرمین شریفین نے آپ کی مجالس محافل میں آپ کا دیدار کرتے ہوئے ایک شخص بیٹھا ہوا ہے, اس کے دل کا برتن سیدھا نہیں ہے, اللہ کی قسم کبھی نہیں پائے گا, کبھی نہیں پائے گا, معلوم ہی رہے گا. اور ساری تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھو وہ معلوم ہی رہے ہیں. آج تک کوئی اپنے بیٹے کا نام ابو جہل نہیں رکھتا, ابو لہب نہیں رکھتا, کوئی نہیں رکھتا. ہاں جو پانے والے تھے کیا اس معاشرے پہ وہ محروم تھے, نہ شکل نہ حسن جمال نہ صورت, نہ بظاہر مال دولت, نہ جاہو حشمت, نہ خود دان, نہ ہٹو بچو, کچھ بھی نہ تھا, صرف جبر و استغداد کی زندگی تھی اور غلامی کی زندگی تھی. اور نام تھا بلال رضی اللہ, بس نام یہی تھا, نام یہی تھا اللہ کو حضرت بلال رضی اللہ نام تھا, اور بس یہ زندگی پائی کہ غلامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کیا. آپ تھوڑا سا حضرات تھوڑا سا اور جزاک اللہ, اللہ آپ کی جگہ یہ دیکھیں جگہ اچھی خاصی پڑی ہے, تھوڑی سی اور تکلیف پڑی. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی آپ پیار کی, کامیاب ہو گئے. حضرت بلال کو کوئی ناکام کہے گا؟ ماضی زمانہ اگر سرمایہ کے اعتبار سے دیکھیں اس بیچارے کے پاس کچھ نہیں, مال کے اعتبار سے دیکھیں کچھ نہیں ہے, حسن نہیں ہے, جمال نہیں ہے, کہنے لگے تیرے ہونٹ ہی موٹے ہیں, تیرے بال ہی سیدھے نہیں ہیں, تیری شکل بھی کیسی عجیب و غریب ہے, تیرے جسم کے اوپر زخموں کے نشان ہیں جو انگاروں کے لٹاتے تھے, ارے تیرا تو کوئی جسم کا حصہ ٹھیک ہی نہیں ہے. کہنے لگا ہاں کچھ بھی نہیں ہے, میرے دل میں محمد بستا ہے اور اس کا خدا بستا ہے. ہاں یہ ہے, جب یہ ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے. ساری کائنات کے سارے انسان حضرت بلال رضی اللہ کو کامیاب انسان کہتے ہیں, اس لیے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو اختیار کیا. تیرے در کا جو بھی فقیر ہے وہی دو جہاں کا امیر ہے, اس کے بادشاہوں سے کیا غرض جو گدائے شاہ جہان ہے, اس کے بادشاہوں سے کیا غرض جو گدائے شاہ جہان ہے. اب یقین جانے یہ غلامی والی زندگی کیسے آئے گی, یہ وفاداری والی زندگی کیسے آئے گی, اس چیز کو میرے دوستو سمجھنا ہوگا. اس کے لیے کیا کچھ کرنا پڑے گا, کیا چھوڑنا پڑے گا, کیا پانا پڑے گا. جب سے اکثر ہی شروع ہوا ہے نا رسالہ, کچھ لوگ پوری دنیا سے پورے ملک سے تحریریں اپنی بھیجتے رہتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں میں نے خط کھولا, ایک تحریر ملی. سوابی سے کسی صاحب نے لکھا, تحریر ملی, عجیب لگی مجھے. اور اس میں ابھی اس کی باری نہیں آئی کہ رسالے میں چھپے, انشاءاللہ اس کو چھاپیں گے. اس میں لکھا ہے کہ ہماری روزی میں برکت کیوں نہیں. ایسا سوال ہے جو آج کے دور میں ہر انسان کی زبان پر ہے. ہر شخص مہنگائی اور غربت کا رونا رو رہا, ہر شخص قرض کے تلے دبا ہوا, ہر شخص روزی کے پیچھے سر گرداں. سارا دن ادھر سے ادھر پتہ نہیں کہاں سے کہاں روزی سمیٹتے, پھر بھی برکت کیوں نہیں. گھر میں بیوی اور بچوں کے ساتھ جھگڑا, پچھلے دنوں تو ہفتے گھی کا ٹین لایا تھا, اتنا جلدی ختم ہو گیا. چینی کیوں اتنی زیادہ ڈالی, دیکھتے نہیں مہنگائی ہے. بعض تو اللہ والے ایسے ہیں جو ٹیلیفون کے سی ایل آئی چیک کرتے ہیں, تو ہمیشہ نہیں, خدا ایسے نہیں ہے. بعض ایسے ہیں ان کی برکت بھی کہتے ہیں میرا 100 روپے کا کارڈ مہینے میں ختم ہو جاتا ہے, ان میں 100 روپے کا ایسے ہی ہے. اب اگر گھر کے کھانے پینے سے ان برکت اٹھ گئی کیوں, اس کیوں کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم ان اسباب کو دور کریں جو بے برکتی کے موجب بنے ہوئے ہیں. خصوصاً نماز فجر, دیر سے سونا عادت بن گئی. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی آپ کے پاس تشریف لائے اور اپنی ناداری اور مفلسی کا ذکر کیا. آپ نے حکم دیا گھر کی دیواروں کو اونچا کر دو. وہ صحابی رضی اللہ عنہ حکم کی تعمیل کی اور کچھ دنوں کے بعد خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اب حالات ٹھیک ہو گئے ہیں لیکن یہ دیواروں سے اونچا کرنے میں قیامت سے حق تھی, آپ نے جو حکم فرمایا دیواروں کو اونچا کر دو, آخر میں اس میں ایسی کون سی چیز تھی؟ ارشاد ہوا, تیرے گھر کے سامنے سے ایک بے نمازی شخص کا گزر ہوتا تھا جس کی لہو تک تیرے گھر پر اثر انداز ہوتی تھی اور تیرے رزق کی برکت اٹھ جاتی. ایک بے نمازی سے گھر کے سامنے سے گزرتا تھا, تو گھر میں اگر بے نمازی ہوں اس گھر کی نحوست بے برکتی کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ آخرت کی تیاری کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے لگ گئے. ایک دفعہ دنیا کسی جاندار کی شکل میں ایک بزرگ کے پاس آئی, ایسی حالت میں کہ ماتھے سے خون بہ رہا اور دم کے بال جھڑے ہوئے. انہوں نے پوچھا کہ ایسا کیوں ہے کہ ماتھے سے خون دے رہا اور دم کے بال جڑے ہوئے. اس نے بتایا میں دنیا ہوں, دم کے بال اس لیے جڑے ہوئے کہ کچھ لوگ میرے پیچھے بھاگتے ہیں اور مجھے پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں, اور جس کے نتیجے میں میرے دم کے کچھ بال ان کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں, میرے دم کے کچھ بال ان کے ہاتھ آ جاتے ہیں. سمجھ رہے ہو, کچھ دنیا. اور میں ان سے جان چھڑا کر بھاگتی ہوں, اور یہ جو میرے ماتھے سے خون رس رہا اس وجہ سے ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو مجھ سے دور بھاگتے ہیں, میں ان کے پیچھے پیچھے ان کے قدموں میں پڑتی ہوں, لیکن وہ حقار سے مجھے ٹھوکرے مار کے ستکار کرتے ہیں, اور یہ خون میرے ماتھے سے اس لیے رس رہا ہے. اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے ہم دنیا کا پیچھا کریں گے کہ دنیا ہمارے, اگر ہم دنیا کا پیچھا چھوڑ دیں گے تو یہ دنیا ہمارے قدموں میں آئے گی, اور اگر دنیا کے پیچھے بھاگیں گے تو آگے چلی جائے گی. اور تیسری وجہ یہ ہے کہ ہمیں جو تنخواہ ملتی ہے یا اپنے کام کی جو اجرت ملتی ہے, یہ اگر ہم کوئی کاروبار کرتے ہیں تو وہ بھی ہم اپنی روزی کو حلال نہیں کرتے, جھوٹے بہانے بنا کر چھٹی لے لیتے ہیں, دیر سے ڈیوٹی پر جاتے ہیں, جتنا چھٹی کرنے کی کوشش کرتے ہیں جلدی چھٹی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ڈیوٹی کے دوران کام چوری کرتے ہیں, جتنا کام کرنا ہوتا ہے اسے پورا نہیں کرتے. اس طرح ہماری تنخواہ یا اجرت میں حرام کام تک شامل ہو جاتا ہے جو کہ بے برکتی کا موجب ہے. ایک شخص نہایت غصے کے عالم میں جا رہا تھا, راستے میں ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی. بزرگ نے ماجرا دریافت کیا, شخص کہنے لگا میں قرض کے انبار تلے دبا ہوں, تنخواہ سے گزارا نہیں ہوتا, آج مالک کے ساتھ دو ٹوک بات کرنے جا رہا ہوں, یا تو میری تنخواہ بڑھا دے یا پھر میں کام چھوڑ دیتا ہوں. بزرگ مسکرائے اور اس نے کہا اگر میرے مشورے پر عمل کرو تو تمہاری مشکل حل ہو جائے گی. اس شخص نے وعدہ کیا. بزرگ نے کہا اپنے مالک سے کہو کہ میری تنخواہ کم کر دے اور پھر ایک مہینے بعد آ کر اس جگہ مجھے ملو. اس شخص نے بزرگ کی بات پر عمل کیا اور مہینے بعد اس جگہ بزرگ سے ملا اور ان کا شکریہ ادا کیا کہ میرے حالات بہتر ہونا شروع ہو گئے ہیں. یہ بتایا کہ تنخواہ کم کرانے میں کیا مصلحت پوشیدہ کی. بزرگ نے مسکرا کر بتایا تم جتنی تنخواہ لیتے تھے اتنی ڈیوٹی نہیں کرتے تھے, اس لیے تیری تنخواہ میں حرام کا انصر شامل ہوتا تھا اور تیری روزی میں برکت نہیں. اگر یہ کسی کو کہہ دیا جائے اور اپنا کوئی ماتحت ہو اگر اس کو یہ کہہ دیا جائے وہ کہے گا بہت بڑا ظالم آدمی. حضرت پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بہت رئیس تھے, بہت مالدار تھے, بہت بڑے مالدار تھے. جو لباس آج پہنتے تھے وہ اس کی باری کل نہیں آتی تھی. اس نے پوچھا حضرت ایسا کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا اللہ نے یہ حصہ کو کرا کے لیے رکھا ہوا ہے. ان کی دو باتیں آپ سے عرض کرتا ہوں. ایک بات تو یہ ہے کہ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے لوگوں کو اللہ اللہ سکھا رہے تھے, جیسے ہم بیٹھے ہیں ایک دوسرے کو سکھا رہے ہیں. آپ مجھے سکھا رہے ہیں, میں آپ کو سکھا رہا ہوں. آپ مجھے کیسے سکھا رہے ہیں؟ آپ کہیں گے آپ ہی سکھا رہے ہو. یہ بھی سنتے چلے جائیں آپ حضرات کی قربانی, آپ حضرات کی طلب, آپ حضرات کی تڑپ, دور پڑے سے کہاں سے چھوڑ کے آئے آپ حضرات کے اندر کی طلب اور تڑپ, یہ میرے دل پہ اثر کر رہی جس کی وجہ سے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. یہ اس سے بڑا سکھانا اور کیا ہوگا؟ تو پھر اگر آپ نہ آتے تو کیا یہ باتیں میں دیواروں سے کر سکتا؟ آپ کی مہربانی, آپ کا خلوص ہے, آپ کی شفقت ہے, آپ تشریف سے. میں عرض کر رہا تھا تو کیا کہنے لگے, حضرت بیٹھے ہوئے تھے لوگوں کو اللہ اللہ سکھا رہے تھے, ایک شخص آیا آپ کے کان میں کوئی بات رہی, آپ نے ایسے دل کی طرف توجہ کی, فرمایا الحمدللہ. اور پھر وہ اللہ اللہ اور دست جاری رہا. تھوڑی دیر کے بعد ایک اور شخص آیا اور اس نے آپ کے کان میں کوئی بات کہی اور پھر آپ دل کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا الحمدللہ. دست کے بعد کسی نے پوچھا شیخ آپ نے کیا فرمایا, کیا کیا؟ بہت بڑے تاجر تھے. فرمایا میرے تجارت کا جہاز آ رہا تھا اور میرا سب کچھ جمع پونچی اسی جہاز میں تھا, سب کچھ تھا اور بہت بڑا اس میں نفع ملنا تھا. اس نے آگے کان میں یہ کہا کہ آپ کا وہ جہاز ڈوب گیا ہے. پہلے نے کہا کہ وہ جہاز ڈوب گیا ہے, سب کچھ ختم, تجارت ختم, صاف ہو گیا سارا مسئلہ, آٹھ نو سال کی محنت ختم ہو گئی. کہہ لگے میں نے آٹھ سال محنت کی تھی, سب ختم ہو گیا. تو کہنے لگے کہ میں نے دل کے اندر جھانکا تو دل میں نہ آنے کی خوشی نہ جانے کا غم, اور دل اللہ کی ذات کی طرف ویسے ہی متوجہ ہے, رزق گیا ہے, رزاق تو نہیں گیا, رزق گیا ہے. ہاں, اور کہنے لگے پھر میں اللہ کی ذات کا ذات آنے کی طرف متوجہ ہو گیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد دوسرا آیا, اس نے آ کے کان میں کہا کہ وہ جہاز آپ کا نہیں تھا, کسی اور کا تھا, آپ کا جہاز بالکل ٹھیک تھا, پہنچ گیا ہے. میں پھر اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہوا تو پھر دل میں آواز آئی نہ آنے کی خوشی نہ جانے کا غم, اور دل کی کیفیت وہی کی وہی مطمئن ہے. اور پھر میں نے خود سے کہا رزق آیا ہے, کوئی حرج نہیں, اصل تو مجھے رزاق چاہیے. اصل کون چاہیے؟ رزاق چاہیے. اور ان کا اپنے ماں کا ہے ملازم کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا تھا؟ ان کے اوقات کی تعین کرتے تھے, کچھ دیر سے کیوں آیا, انہیں نالا کیوں کیا, تو نے یہ کیوں کیا, تو نے یہ کیوں کیا. ایک شخص حضرت کی خدمت میں آیا تھا اللہ تعالیٰ دیکھنے کے لیے, کہنے لگا حضرت آپ بہت سخی ہیں, بڑے اللہ والے ہیں, لیکن یہ ملازم کے ساتھ یہ کیوں کرتے ہیں؟ اسے بٹھا کے فرمایا دیکھ میں ان کی تنخواہ کو حرام نہیں کرنا چاہتا, یہ میرے پاس آئے ہیں حرام لے کے جائیں گے, عبد القادر سے حرام لے کے جائیں گے, ان کے دل میں اللہ کی محبت کا بیج کیسے پھوٹے گا؟ اب یہ سمجھ نہیں آتی بات, یہ سمجھ نہیں آتی. حرام ایسا رچ گیا ہے اور معاشرے کے جو مزاج میں ایسی باتیں آ گئی ہیں, اب کسی کی ہڈی ٹوٹی دیکھ کے اپنی ہڈی نہیں توڑواتے اور کسی کے حرام کو دیکھ کے اپنا حرام کر رہے. کوئی آدمی سڑک پہ گرا ہوا ہے, ہم کہیں ایسے گر گئے, نہ ایسے نہیں گرتے, بچتے ہیں کہ ہم ایسے نہ گرے. مجھے یہ بتائیں کہ ایک آدمی تھوڑا سا یہ جگہ بہت ساری ہے بھائی, ایک کتا لکھ رہا ہوا ہے کیچڑ کے اندر گندگی کے اندر اور اس کو گود میں لے کے جا رہا ہے, اس کو بوسے بھی دے رہا ہے, آپ اس عمل کو اچھا کریں گے؟ جتنا قابل نفرت عمل ہے, کتا قابل نفرت, اسلام نے اس سے نفرت کی, اور پھر گندگی اور کیچڑ اس سے بڑی قابل نفرت تھی, اور پھر بوسے دینا اس گندگی اور کیچڑ کو اس سے بڑی قابل نفرت تھی. یہ تو چیز نظر آتی ہے کیونکہ ظاہر میں ہے, اور اندر کی نجاست اور گندگی جو حرام میں موجود ہے وہ نظر نہیں آتی, وہ نظر نہیں آتی. اس کے اندر بغیر لذت نظر آتی ہے, اس کے اندر بغیر چاشنی نظر آتی ہے, وہ نظر نہیں آتی. میرے پیارو, میں آپ کو حقیقت عرض کر رہا ہوں, جو اللہ جل شانہ کی ذات عالی کے ساتھ تعلق بنا کے چلے گا, اللہ کو دیکھ کے چلے گا کہ اب میرا رب میرے مجھ سے کیا چاہتا ہے, اور برکت والے اسباب کی حفاظت کرے گا اور برکت والے اسباب کو تلاش کرے گا. تو اپنے مالک سے کہے میری تنخواہ تھوڑی کر دیں, زیادہ نہ کریں. اس کا اس نے مان لی, ابھی سنانا واقعہ, اس نے کہا ٹھیک ہے میں مان لیتا ہوں. جب تنخواہ اس کی حلال ہوئی, اور سن رہی بات, ایک ہے حلال اور ایک ہے حرام, اور ایک ہے کثرت اور ایک ہے برکت. سارے کے سارے ہم کثرت کی فکر میں ہیں, اور کسی سے کہہ دو برکت والا عمل, جو کثرت کو مانگے گا میرا رب اس کو کثرت دے کے ذلیل کر دے گا, پریشان کر دے گا, بہت پریشان کر دے گا, اور جو برکت کو مانگے گا اللہ جل شانہ اس کی زندگی میں, اس کی نسلوں میں برکت ہوگا, اس کی زندگیوں میں, اس کی نسلوں میں برکت ہوتا ہے. یہ برکت مانگے گا اللہ پاک. میں جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے نا, اللہ اس کے دل سے نظر کرتے ہیں, اللہ جل شانہ اس بندے کے دل سے نظر فرماتے ہیں کہ بندہ مجھ سے کیا طلب کر رہا ہے, یہ کیا چاہتا ہے. بندہ اگر اللہ جل شانہ سے برکت چاہتا ہے اور حلال چاہتا ہے اور پھر حلال طریقے اختیار کرتا ہے اور ان حلال طریقوں پہ جو مشقت آتی ہے ان پہ کرتا ہے صبر, پھر بعض اوقات اللہ جل شانہ اس بندے کو حلال پہ آزمانے کے لیے, حلال پہ لانے کے لیے کچھ آزماتے ہیں, اور پھر بندہ کرتا ہے صبر اور شکر, اور صبر اور شکر, اور صبر اور شکر, پھر اللہ جل شانہ اس کے لیے وسعت کے دروازے کھولتے ہیں, اور اتنے وسعت کے دروازے کھولتے ہیں, اتنے وسعت کے دروازے کھولتے ہیں, اتنے وسعت کے دروازے کھولتے ہیں, فرمایا اس کی عقل حیران ہوتی ہے اور سننے والوں کی عقل حیران ہوتی ہے, اور اللہ اس کی سات نسلوں میں عطا فرماتے ہیں. نہ ملے تو صبر, اور مل جائے تو کھا لیا, کہنے لگے تو کتا بھی کرتا ہے. ہاں کتا بھی کر لیتا ہے, نہ ملے تو کوئی بات نہیں, مل لیا تو کھا لی. میں نہ ملے تو صبر، مل گیا تو مان دیا، یہ مومن کرتا ہے، جس سے لیا اسے دے دیا. اس میں میں جلد شان ہوں اس کو اس کے اوپر رکھ کے اللہ پاک اس کے لیے فیصلے کرتے ہیں، اس پہ رکھ کے اللہ پاک فیصلے کرتے ہیں اس کے لیے. اور ایسے فیصلے اللہ پاک فرماتے ہیں، ایسے فیصلے فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اس کی نسلوں کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں. اللہ پاک اس کی نسلوں کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں. تو اب برکتوں کے دروازے کھلوانے ہیں کیا آپ نے؟ میں تو چاہتا ہوں جتنے بھی آپ حضرات تشریف، جتنی بہنیں بیٹھی ہیں اور جتنے آپ حضرات بیٹھے ہیں، اللہ برکتوں کے دروازے کھول دیں. جی چاہتے آپ برکتوں والے اسباب کو تلاش کریں، برکتوں والے اسباب کو تلاش کریں. اور برکت کے اسباب میں سب سے پہلا جو سبب ہے نا، وہ ہے نیت. کیا ہے؟ کہ ہماری نیت کیا ہے؟ فیصلے نیتوں پہ ہوتے ہیں، ہمیشہ نیتوں پہ فیصلے ہوتے ہیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بہت بڑے امام تھے. ایک مسئلہ چلا قرآن پاک کے بارے میں، قیامت تک کی نسلوں کے لیے فیصلہ ہونا تھا، یہ اس مسئلے پہ ڈٹ گئے اور اکثر بک گئے. انہوں نے کہا نہیں، مسئلہ قرآن کا ہے. وقت کے قاضی تھے، بہت بڑا منصب تھا ان کے پاس. ارے وقت کے امام تھے، وقت کے درویش اور ولی تھے، اللہ کے نیک صالح بندے تھے. ارے لاکھوں ان کی عزت و اکرام کرتے تھے، بہت ریسپیکٹ تھی، بہت عزت تھی، بہت اکرام تھا ان کا. پھر ایک وقت آیا، بادشاہ کے سپاہی زنجیروں میں جکڑ کے ان کو لے جا رہے تھے، بہت بے دردی تھے. تو راستے میں ایک شخص ملا، اس کو بھی لے جا رہے تھے. جب جیل میں پہنچے نا، تو جیل میں انہیں ملا ایک شخص، تو کہنے لگا ہم انہیں جانتے ہیں. جی میں تو نہیں جانتا، تو کون ہے؟ آپ نے کبھی ایک ڈاکو کا نام سنا ہے جس کو ابن ہیشم کہتے ہیں؟ ہاں ہاں سنا. پھر میں وہ ہوں، میں وہ ہوں. اچھا تو وہ ہے؟ کہنے لگا آپ کو نصیحت کرتا ہوں، میں چور ڈاکو ہوں. میرے تن پہ اب تک 24 اور بعض جگہ میں نے پڑھا 25,000 کوڑے لگ چکے ہیں، اور میں کئی دفعہ قید کیا گیا ہوں، اور ہر دفعہ عزم لے کے جاتا ہوں کہ پہلے والی غلطی نہیں کروں گا، اب چوری اور بڑی احتیاط سے. میں جانتا ہوں آپ حق پہ ہیں، آپ حق پہ ہیں. خیال کرنا، آپ کے قدم ڈگمگا نہ جانا ہے. مسئلہ قرآن کا ہے. میں چور بن کے اتنی مصیبتیں اور مشقتیں برداشت کی، میں نے چوری نہیں چھوڑی. آپ اللہ کا قرآن نہ چھوڑنا، میں نے چوری نہیں چھوڑی، اور میں اپنی چوری پہ ڈٹا ہوا ہوں. اتنے کوڑے کھائے، اتنی جیلیں برداشت کی، اتنی مشقتیں برداشت کی، اتنی مصیبتیں میں نے برداشت کی، اب بھی میں جیل میں جا رہا ہوں حق سے معمول. میں نے قرآن پاک، میں نے اپنی چوری نہیں چھوڑی. اور آپ حق پہ ہیں، حق والوں پہ مصیبتیں آتی ہیں. اور لنبلونکم بشیئ من الخوف، ہم تمہیں آزمائیں گے ان چیزوں سے، جو نقص من الاموال والانفس والثمرات، یہ چیزیں ہیں آزمائیں گے. یہ مومن پہ آزمائشیں آتی ہیں. خیال کرنا، اپنی آزمائش میں آپ کے قدم ڈگمگا نہ جائے. بعض اوقات حلال کے حصول کے لیے مشقت آتی ہے، اعمال کے حصول کے لیے مشقت آتی ہے، آخرت کے حصول کے لیے مشقت آتی ہے، اللہ جل شانہ کے تعلق کو پانے کے لیے مشقت آتی ہے، اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق کو پانے کے لیے مشقت آتی ہے. اس مشقت میں کہیں تیرے قدم ڈگمگا نہ جائیں. میرے پاس ایک بندہ آیا، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو گئے تھے, وہ آیا خود سے دوا لینے کے لیے. مجھے کہنے لگا تو فلاں کا بیٹا نا, میں نے کہا ہاں جی. میں نے 28 سال میں جیل میں رہا ہوں, 28 سال تو نے کتاب لکھی ہے, میرے پر بھی کتاب لکھی اور بڑی سی گاڑی پولیس کو دیکھ کے کہنے لگا مجھے مارتے تھے اور مارتے مارتے پھنس جاتے تھے, اور تو میں گالی دیکھ کے کہتا تھا تو ہے اور لے آؤ جو مجھے مارے, اور پھر مارتے تھے, پھر مارتے مارتے تھک جاتے تھے, میرے جسم کو کچھ نہیں ہوتا تھا. میں نے 28 سال جیل میں گزارے ہیں. میں نے اس کے دیکھا, میں نے کہا, میں نے کہا چاچا جی آپ کے پاؤں میں جوتا نہیں ہے. غصہ تھا, غصہ اس کے پاؤں میں, ایک پاؤں کا غصہ تھا ہی نہیں, وہ پاؤں کتنا بےحس ہو گیا تھا اسے پتا نہیں کہ میرا وہ موٹر سائیکل سے تو ہی کہتے ہیں ڈبل کنسل کسی کہتے ہیں, اور ایک بندہ اسے لے آیا تھا, وہ بھی بےچارا گولیاں مارا گیا ابھی, وہ ساتھ تھا, اس نے بٹھا کے اسے لے آیا تھا دوا کے لیے, مجھ سے دوائی لینے آتا تھا, کہنے لگے بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں مجھے کچھ پہ اعتبار ہے. میں نے کہا وہ کہاں گئی جوتا؟ ایک دم میرے اندر سے ہماری ایک کتاب ہے شرح اسباب, اس کا ایک باب کھل گیا. میں نے کہا اسباب تو اللہ کے پاس ہے, زندگی موت ہونے کے لگتا ہے اس کے دن تھوڑے ہو گئے ہیں. جیسے ڈاکٹر کہتے ہیں نا کتنے دنوں کے بعد یہ ختم ہو جائے گا, اب دیکھیں ڈاکٹر کوئی خدا نہ خاصا خدا تو نہیں ہوتا, لیکن علاج معالجے کے ایک تجربات ہوتے ہیں. اصل اللہ کا علم کامل ہے, معالج کا علم تو ناقص ہے. میں نے محسوس کیا, میں نے کہا اس کے دن گنے جا چکے ہیں. جب اس کی باتیں سنی نا, اس کی باتوں کے اخیر میں بھی ندامت نہیں تھی, اس نے زندگی میں جرائم کیے. اس وقت وہ کوئی الیکشن ہو رہے تھے اور وہ اپنی مرضی کے ممبران جو ہے بدانا چاہتا تھا, اور اس کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ جو الیکشن کے لیے کھڑا ہوا اس کے ہاں جاتا تھا, کہتا تھا میں تیری منت کرنے آیا ہوں, اور اگلا بھی منت سمجھ جاتا تھا کہ کون سی منت کرنے آیا ہے, تو اس کے حق میں بیٹھ گیا کہ میں اس کو بلا مقابلہ کرانا چاہتا ہوں. اور مجھ سے کہنے لگا, کہنے لگا بھتیجے خان, بھتیجے خان کہ میں اتنے بندے جو ہیں بلا مقابلہ کرا چکا ہوں, بس تین چار سی کلو عزت کرتے ہیں. کون سی عزت کرتے ہیں؟ ہمارے ایک دوست ہیں, وہ کہتے ہیں کبھی تم نے دیکھا کہ یہ باؤلے کتے کو دیکھ کے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں؟ اس لیے نہیں کھڑے ہوتے کہ عزت اس لیے کبھی کام نہ دے. بدترین شخص ہوا ہے جس کے شر کی وجہ سے لوگ اس کی, بدترین شخص وہ ہے جس کے شر کی وجہ سے لوگ ہی اس کی عزت کرے اور وہ اترائے, بدترین شخص ہے دنیا. میں نے اس کی زندگی میں دیکھا, کئی دفعہ میرے پاس آیا, آخری دفعہ آیا تو اس کا جوتا نہیں تھا اور راستے میں گر گیا تھا اور اسے پتہ ہی نہیں تھا, اور اس کے لفظوں کے آخر میں بھی کتنی دیر ملاقات ہوتی رہی, میں اس سے باتیں سنتا رہا جیل کی, زندگی کے نظاموں کی, اس کی آخری لفظ میں بھی ندامت نہیں تھی. اور پتہ نہیں اللہ نے اس کو توبہ کی توفیق دے دی ہو. کسی کی موت کے بارے میں ہم فیصلہ کہاں کر سکتے ہیں؟ ہمیں تو اپنے پتا نہیں. میرے دوستوں یہ نیتیں جو ہوتی ہیں نا, نیتیں ان کے اوپر سب سے پہلا دار و مدار ہے. پہلا دار و مدار ہے, ایک بندے نے نیت کر لی ہے کہ الہی میں توبہ کرتا ہوں معاف کر دے, وہ ننانے قتل کر کے چلا ہے اللہ سے دوستی لگانے کے لیے. آگے ایک درویج نے کہہ دیا کہ تو معاف نہیں ہو سکتا, اس نے کہا تجھے بھی نمٹا دا جاؤں, اس کو بھی نمٹا دیا, چلا ہے معافی مانگنے کے لیے. اور اس نے کہا نا, انہوں نے کہا تو معاف نہیں ہو سکتا, تجھے ننانے قتل کیے, انہوں نے کہا سو پورے کر دیا, اس اللہ کے ولی کو قتل کر دیا. لیکن جذبہ اس کا تھا سچا, اب چلا ہے اور پھر معافی کے لیے اس کے اندر ندامت آئی. کتنی زندگی گزاری ہے, کیا کاریوں میں گزاری ہے, اس کا کو آج یاد کر لو, اس کا قرب پالو, اس سے دوستی کر لو, اس سے محبت کر لو. بس اس جذبے کو لے کے چلا ہے. جب اس جذبے کو لے کے چلا ہے تو ابھی توبہ تک پہنچا نہیں ہے. یہ میں حدیث کی بات کر رہا ہوں, ایک واقعہ آتا ہے, وہ مت کر رہا ہوں. ابھی پہنچا نہیں ہے توبہ تک, نیت توافی کر چکا تھا, نیت توافی کر چکا تھا اور توبہ تک پہنچا نہیں, کسی اللہ والے کے ہاتھ میں جاتے توبہ نہیں کی, راستے میں موت آ گئی. اور جہنم والے فرشتے بھی آئے, یہ تو ہمارا ہے, وہ تو پتا ان کا تھا. اور جنت والے بھی آئے, ہمارا ہے. اب جہنم والے کہتے ہیں تمہارا کیسے ہو سکتا ہے, یہ تو خرچ ہمارا ہے کہ نقد ابھی سے واردات کر کے آ رہا ہے, ابھی ابھی نقد واردات ہے اور واردات بھی اللہ کے لیے ایک بندے کی. میرے دوست کو یاد رکھنا, اگر جذبہ خرچہ ہو, دیکھو ایک بات میں غلط فہمی کہیں درمیان میں نہ آ جائے. آدمی کہیں گے آدمی سچا جذبہ ہو قتل کرتا جائے, اسے خبر ہی نہیں تھی کہ میں جو اب قتل کر رہا ہوں یہ قتل مجھے کتنا نقصان دے سکتا ہے, اسے اس کی خبر ہی نہیں تھی. آدمی کا اگر جذبہ سچا ہو اور اللہ کی ذات عالی کی طرف متوجہ ہو, سچی بات ہے اللہ جل جلالہ معاف کرنے والا ہے, اللہ کریم ہے, اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھولنے والا ہے. اب پمیش ہوئی, آخر کار فرشتوں میں اللہ پاک نے دل میں بات ڈالی, راستوں کی پمیش کرو. اب دیکھو کہ کس طرح یہ زیادہ گیا تھا, اللہ نے وہ راستہ بڑھا دیا اور اس بزرگ کی طرف کا راستہ زیادہ ہو گیا اور وہ راستہ دوسرا تھوڑا ہو گیا اور فیصلہ ہو گیا کہ یہ جنت والا ہے. اپنی نیتوں پہ ہر وقت نظر رکھیں, اور نیت ہے برکت کا سب سے پہلی سیڑھی اور برکت کی سب سے پہلی چابی, یہ نیت ہے. بادشاہ رام بھٹک گیا, گیا تو آگے انار کا ایک باغ تھا اور بہت زبردست لہلہاتا ہوا, وہاں ایک موجود, اس نے کہا مجھے پانی پلا, اس نے انار توڑا اور انار کو نچوڑا, ایک گلاس بھر گیا اس کے رخ میں. حیران ہوا کہ میری رعایا نے ہے اور اس پہ ٹیکس نہیں لگا, اور اتنا اس کا کمر اور اتنا اس کی رت, تو اس نے گلاس پی کے نہ کہا کہ بس میں اس کا ٹیکس لگاؤں گا. اس نے کیا کیا, کہنے لگا کہ دوسرا گلاس دو. اب دوسرا گلاس بھرا تو گلاس کہاں بھرے, اس نے کہا گلاس نہیں بھرا. پھر اس نے دوسرا توڑا, تیسرا توڑا, گلاس بھرا, کہنے لگے یہ پہلے سے تو گلاس بھر گیا تھا اور دوسرے سے گلاس تو بھرا ہی کچھ نہیں ہوا. جس نے گلاس بھر کے دیا تھا نا, وہ بھی پھر اللہ سے شناسا ہی رکھنے والا بندہ تھا, اس کا بھی اللہ سے کچھ قرب تھا. کہنے لگا لگتا یہ ہے وقت کے بادشاہ کی نیت بدل گئی, اسے پتا نہیں ہے بادشاہ, وقت کے بادشاہ کی نیت بدل گئی. اور نیت کے بدلتے ہی برکت ہٹ گئی. میں اکثر ایک مثال آپ سے دیا کرتا ہوں, آپ کو عرض کیا کرتا ہوں کہ جو چلتی چلتی گاڑی کے اندر جو کیل لگتا ہے ٹائر میں, اس کا فنکشن کیا نظر آتا ہے؟ اچھا, پھر ٹیوب نکال کے جو اس کو پنکچر لگا رہے ہوتے ہیں, میں نے کئی دفعہ کس نیت سے دیکھا, ہوا بھری پھر اس کو پانی کے اندر ڈالا, پھر اس کے بلبلے نکلے تو پتا چلا کہ یہ سوراخ ہے. اتنا باریک ہوتا ہے, اتنا باریک غیر محسوس ہوتا ہے میرے دوستو, اس کا تو پتہ ہی نہیں چلتا. چلتی گاڑی کو روک دیتا ہے. ایک کروڑ روپے کی گاڑی ہے, 30 کروڑ روپے کی گاڑی ہے, اس کو روک دیتا ہے. میرے محترم دوستو, بنیادی نیتوں پہ ہیں اللہ کے دوست اور اللہ سے دوستی کرنے والے اور اللہ جل شانہ سے دوستی چاہنے والے, وہ سب سے پہلے اپنی نیتوں کو ٹٹولتے ہیں, اپنی نیتوں پہ نظر رکھتے ہیں. جو اپنی نیتوں پہ نظر رکھے گا کہ میں نے, جیسے میں نے واقعہ سنایا کہ میں نے اس مالک سے کیا پانا ہے, کیا دینا ہے. ایک بات عجیب بتاؤ, فرمایا جو کسی مالک کی تنخواہ لے کے اس کا کام کر رہا, اگر اس کے جی میں ہی ہوگا کہ میں اپنے مالک کو جھکتا دوں, کیا دوں؟ جھکتا دوں, اللہ جل شانہ اس کی نسلوں میں برکت دے گا. اور اگر مالک کے جی میں یہ ہوگا کہ میں اس سے جھکتا لوں اور اس کو اس کی خدمت جھکتی نہ دوں. لوں جھکتا اور خدمت جھکتی نہ دوں. فرمایا اس مالک کی نسلوں سے برکت الگ چھین. اللہ اس سے برکت چھین. یاد رکھنا نظام عالم میں کوئی حادثات جو ہوتے ہیں وہ اس کے پیچھے کچھ سبب ہوتے ہیں. ایک شخص بیٹھے دکھائے کہیں دامن اور کہیں دست ہو گیا, ایسی ہو گیا نہیں, کوئی سبق ہے پیچھے, وہ اس کو تلاش کرے. اللہ جب نشان ہو اس سے کچھ چاہتے ہیں وہ اس کو تلاش کرے. یہ میری بات سمجھنے کی ہے, اگر آپ توجہ دیں گے. میں یہاں بیٹھ کے آپ کو غیر اہم باتیں اور سمجھنا کسے نہیں سناتا. کچھ دل کے حقائق, کچھ اندر کے درد, کوئی مسلسل تجربات میری زندگی معاشرے کے سلگتے اور الجھتے مسائل کا مجموعہ ہے. میں زندگی کے اندر معاشرے کے درد اور غم سنتا ہوں سارا دن, کہ میں انہیں رازوں میں رکھتا ہوں. راز میری زندگی کا حصہ ہے, لیکن یاد رکھنا وہ سنی ہوئی کہانیاں, وہ لکھے ہوئے سلجھتے الجھتے خط, وہ کالے, وہ میری زندگی کے پیڑ آخر چھوڑتی ہے. اور وہ سارا نظام اکٹھا کر کے ایک درد کی شکل میں آپ کو منگل کے دن بیٹھ کے کچھ باتیں کرتا ہوں. یہ منگل کے دن کی جو باتیں ہوتی ہیں نا, یہ میں ہی کہتا کہ میں کوئی عالمی سکالر ہوں, نہ میں نے کہا, میں تو آپ سے پہلے ہی کہتا ہوں میں تو پوریا باندھنے والا حکیم ہوں, میری یہ افواہ ہے. لیکن جو باتیں آپ سے کرتا ہوں ان کے پیچھے وہ سارے تجربات ہوتے ہیں, مشاہدات ہوتے ہیں, وہ کہانیاں جو میاں بیوی کو نہیں بتا سکتا, بیوی میاں کو نہیں بتا سکتی, ماں بیٹی کو نہیں بتا سکتی, بیٹی ماں کو نہیں بتا سکتی, بھائی بھائی کو نہیں بتا سکتا, مجھ تک وہ کہانیاں پہنچتی ہیں, مجھ تک وہ درد بھری اور جیسی داستانیں پہنچتی ہیں. جن کو میں رازوں کے تہ میں رکھ کے ان کو آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں بغیر کسی کا نام لیے. یاد رکھیے گا کوئی واقعہ ایسے نہیں ہوا کرتا. میں نے آپ کو پچھلی دفعہ شاید ایک بات سنائی تھی کہ میرے پاس ایک خاندان آیا بیٹھا تھا اور وہ واقع کر رہے تھے اور میں نے انہیں واقعہ سنایا. جب واقعہ سنا وہ خاموش ہو گئے اور ان کا داماد بولا ساتھ بیٹھا ہوا تھا, بس جو آپ سمجھے صحیح سمجھے. واقعہ کیا سنایا تھا کہ باپ کے گلے میں رسی ڈال کے گھسیٹ رہا تھا. یاد ہے واقعہ؟ تقریباً 10-20 گز پہ لے گیا نا تو باپ بولا بیٹا اسے آگے نہ لے جانا, ظالم بن جائے گا. اسے چھوڑ دیا. کہنے لگا کہ آپ میں ظالم نہیں ہوں. کہنے لگا نہیں, میں نے اپنے باپ کو اتنا گھسیٹا تھا. سمجھے, میں نے اپنے باپ کو کتنا کیا. مجھ سے کہنے لگے آپ سچ کہہ رہے ہیں, اپنی جس ماں کی یہ کہانی بیان کر رہی ہے کہ اس کا جسم گلا ہوا ہے, اس کو 8-8 دن کھانا نہیں ملتا, وہ 4 پہ کے پھالی جگہ تڑپ رہی ہے, اس سب گرمی کے اندر اس کو پانی نہیں ملتا, وہ ہائے ہائے کرتی رہتی ہے. جب ہم اس کو ہسپتال میں لے کر گئے خالد بن جناح کی بات میں جناح ہاسپٹل میں, تو ڈاکٹر کہنے لگے یہ کس کا کون وائرس ہے, اس کے اندر کچھ نظر نہیں آ رہا, نہ پانی ہے نہ کھانا ہے, ہفتہ ڈیڑھ ہفتے سے یہ بھوکی اور پیاسی ہے, اس نے اپنی سانس کے ساتھ ایسا کیا تھا. کہنے لگے وہ دوا, کہنے لگا میری شادی کو 25 سال ہو گئے, میں نے 25 سال پہلے ان کی سانس کو ایسا دیکھا تھا, وہ اس کفہ کرسی میں مر گئی تھی. کوئی نظام ایسے نہیں ہوتا کوئی باقی ایسے ہو جاتا ہے کوئی رب ظالم ہے نعوذ باللہ. کریموں کا کریم غفار ستار رحیم رحمان ایسا کریم رواسم. دوستو اپنی زندگی کی بنیادیں نیتیں ہیں ان کو دیکھ کے چلیں اور اس کے نیتوں کے جو اسباب ہیں ان کو دیکھ کے چلیں. یہ واقعات جو میں سناتا رہتا ہوں آپ کو ایسے نہیں سناتا ہوں. میں کچھ حقائق تک پہنچتا ہوں. میں نہیں کہتا کہ میں کوئی صاحب کش ہوں. مجھے بحث کی باتیں نظر آ جاتی ہیں وہ کوئی اللہ والے ہوں گے. میں تو کام سے انسان ہوں نہ ہم غیر مسلمین. قرآن کہتے ہیں ہم تو عام سے مسلمان ہیں. اللہ میں نے آج تک کسی قسم کو دعویٰ کیا ہے لیکن کچھ مشاہدات کچھ تجربات کچھ زندگی کی بیتی کچھ اب بیتیاں کچھ جب بیتیاں میں آپ کو سناتا رہتا ہوں کہ شاید ہمارے اندر کی جیو یہ بات کر جائے ہمارا پاپی من دھل جائے توبہ پہ آ جائے ندامت پہ آ جائے وصول اللہ پہ حصول اللہ پہ اس کی ذات کو پانے پہ آ جائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی پہ آ جائے شاید ہمارا من اس پہ آ جائے ہمارا تن جو ہے یہ بات قبول کر لے. بات تو اس لیے آپ سے اثر کرتا ہے ہر گناہ ادھار ہے ادھار. اگر تم نے توبہ استغفار کر اللہ سے معاف نہیں کرا رہے تو وہ بڑا کریم ہے وہ غفور رحیم ہے وہ ستار العیوب ہے وہ غفار الذنوب ہے وہ ذلیل المتحیرین ہے وہ بیات المستغیثین ہے وہ بڑا کریم ہے. اگر تم نے اپنے گناہ رب سے معاف نہیں کرا لیے دیکھو مصیبت آتی ہے اللہ والوں کی بھی آتی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی آئی. لیکن جو ہم اللہ والوں پہ انبیاء پہ صحابہ پہ اہل بیت نیک صالحین پہ جو مصیبت آتی ہے فرمایا وہ ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے اللہ کا قرب لینے کے لیے. اور جو ہم جیسوں پہ مصیبت آتی ہے وہ ہمارے دماغ کا سبب قید ناف وہ جو تمہارے ہاتھوں کا کمایا ہوا ہے نا وہ آگے آتا ہے. اس لیے کہتے ہیں جو ندامت کو اور جو توبہ کو استغفار کو بیان کر دیتا ہے. میرے پاس ابھی پرسوں کی بات ہے ایک خواب ہے اپنی ساری کہانی بیان کی پریشانیاں ہی پریشانیاں گھر بھر کی الجھنیں ہی الجھنیں بندے سے رکاوٹیں ہی رکاوٹیں کرتے کہنے لگے کہ میں بس کیا کہوں اب مجھ سے کوئی وظیفہ مجھے نہ بتائیے گا میں پڑھ کے بس میں نے ان سے ایک بات عرض کی. میں نے کہا میں وظیفہ نہیں بتاؤں گا میں ایک چیز بتاتا ہوں اس کو کر لو مجھے اس کی ذات سے امید ہے کریم کی ذات سے انشاءاللہ تعالی اللہ جل شانہ یہ ساری مشکلیں ٹال دے جیسے ہم بھی کیسے دیوانے ہیں اپنے ہاتھوں اپنے کھانے میں زہر ڈالتے ہیں پھر کہتے ہیں کھانا جلدی بدن نہیں بنتا خون نہیں ملتا طاقت نہیں بنتی ہضم نہیں ہوتا اور گندے گندے بیکار آتے ہیں پیٹ پھول جاتا ہے. خود تو زہر ڈالیے جس گھر کے اندر اللہ جل شانہ کا نام نہ ہو، جس گھر کے اندر اللہ جل شانہ کا نام نہ ہو اور نماز نہ ہو اور تسبیح نہ ہو اور تلاوت نہ ہو، مجھے بتاؤ تو صحیح. وہ ایک بزرگ تھے، اللہ والے کے پاس گئے کہ اللہ حضرت میرے گھر میں برکت نہیں، میں لگتا ہے تیرے گھر میں کوئی بے نمازی ہے، یعنی ہمیں سارے نمازی ہیں. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اگر سارے نمازی ہیں تو لگتا ہے کہ تیرے کوئی پڑوس میں بے نمازی ہے. کہ حضرت نہیں، میرے پڑوس میں بھی سارے نمازی ہیں. کہنے کا فرمایا ٹھیک ہے، پھر معلوم یہ ہوتا ہے کہ تیرے دروازے کے سامنے سے کوئی بے نمازی گزر گیا ہے. اور آج ایک بات بتاؤں، حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آدمی آیا، حضرت میرے گھر تشریف لے چلیں اور دعا فرما لے، آپ کو اللہ پاک کا قرب ہے، آپ کی برکت سے میرے گھر میں برکت ہو جائے گی. تو فرمانے لگے جس گھر میں تصویر ہو، آج تصویر نہیں ہر گھر گھر میں گانا بجانا ہے، جس گھر میں تصویر ہو اور جس گھر میں عورت ایسی ہو لباس میں جیسی ننگی ہو. آج کی بوڑھی عورت بھی ایسی ہے کہ ننگی ہے، آج کی جوان بھی ایسی ہے کہ ننگی ہے. دو باتیں میں آج کر رہا ہوں، بڑی عمروں کے بعد یہ بات یاد آئی آپ حضرات کی برکت سے. فرمایا جس گھر میں تصویر ہو، یہ آج کیا نا، اور جس گھر میں بے نمازی ہو اور جس گھر میں عورت ایسی ہو کہ لباس میں بھی ننگی ہو، کڑیاں ہو. اور چوتھی ایک بات بتائی مجھے بھول گئی، ابھی یاد انشاءاللہ آ جائے گی، کہ وہ جس گھر میں ہو. فرمایا ابے تو اس گھر میں معین الدین کو نہیں، معین الدین کو نہیں، مجھ جیسے 1,25,000 آدمی معین الدین اس گھر میں لے جا. قسم اٹھا کے جلال میں آ گئے اور فرمانے لگے قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس گھر میں کبھی برکت نہیں آ سکتی. گھر گھر میں جھگڑے، بے چینی، بے قراری، بے کلی، مایوسی. میں جادو سے انکار نہیں کرتا، لیکن ہر مسئلہ جادو نہیں ہوتا، تو ہمارے ہاتھوں میں کیے ہوئے جادو بھی ہوتے ہیں. میں جادو سے انکار نہیں کرتا، میں جنات سے انکار نہیں کرتا، لیکن ہر زندگی کا نظام جادو نہیں ہوتا. بکھانی اور دیورانی اور سانس سے جادو نہیں کیا ہوا ہوتا. کچھ ہمارے اپنے نظام بھی ہیں جو خراب ہوتے ہیں، کچھ ہم نے اپنے اوپر خود بھی جادو کیے ہوئے ہیں. اور یہ جادو ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ جادو ہے. ہاں چوتھی بات یاد آئی، اور میں جس گھر میں سلام نہ ہو. آج کا مرد توہین محسوس کرتا ہے کہ میں بیوی کو جا کے سلام کروں، اور مجھے سلام کریں کوئی. ہمارے پڑوس میں تھے ایک صاحب، ہم چھوٹے چھوٹے ان کے ہوتے تھے، ان کی اہلیہ روٹی پکا رہی ہوتی تھی، ہاتھوں سے روٹی یوں بڑھا رہی ہوتی تھی، مجھے یاد ہے. تو میاں صاحب جب آتے تھے نا، وہ فوراً روٹی نا بائیں ہاتھ میں رکھ کے کہتی میاں جی السلام علیکم. مجھے نہیں پتا تھا کہ شاید عورت جو ہے مرد کو ہی سلام کرتی ہے، اور جب شعور کی آنکھ کھولی تو پتا چلا نہیں، جو گھر میں جائے وہ سلام کرتا ہے، وہ سلام کرتا ہے. خوش قسمت مرد وہ ہے جو گھر میں مسکراتا ہوا جائے، خوش قسمت مرد وہ ہے جو گھر میں جا کے سلام کرے. ارے سلامتی سلام سے ہے، برکت سلامتی سے ہے. ارے جس گھر کی سلامتی چلی گئی اسی گھر میں تو کہتے ہیں کرائسز ہیں، اسی گھر میں تو کہتے ہیں بے برکتیاں ہیں، اسی گھر میں تو کہتے ہیں کہ میاں بیوی کی، بچوں کی اور گھر والوں کی الجھنیں، پریشانیاں، مشکلات، مسائل، پتہ نہیں میں لفظ کیا کہوں. ارے وہ سلامتی تو جاتی ہے اور کیا جاتا ہے، گھر کی دیواریں ٹوٹ جاتی ہیں، گھر کے بستر جل جاتے ہیں، لوگ گھر والوں کے میرے دوستوں کو اور نقصان نہیں، گھر کا چین چلا جاتا ہے، اندر کی سلامتی چلی جاتی ہے، اندر کی سلامتی چلی جاتی ہے. میرے محترم دوستو، اللہ جل شانہ نے موقع دیا ہے ہمیں آپ کو, میں آپ کو خلوص کیا موقع دیا ہے, یہ زندگی کے نظام کو سمجھانے سنبھالنے کا موقع دیا ہے. میں آپ سے بیٹھ کے کچھ غم کی باتیں کرتا ہوں, میری بات پر گفتگو بے ترتیب بھی ہو جاتی ہے, مجھے اس کا کوئی غم نہیں ہوتا. مجھے کو بیٹھ کے تقریر کرنی ہے, کوئی بہوا لینی ہے, نہ یہ مدمد رہا ہے, نہ منشا ہے میرا, نہ یہ میں نے سوچا ہے کہ میں نے آپ سے کوئی بہوا لینی ہے. میں تو ہر منگل کو بیٹھ کے اپنے غم کی آپ میٹیاں بیٹھ کے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں, اور یہ دل کی گہرائیوں سے باتیں بیٹھ کے کرتا ہوں. میں آپ کو زندگی کے سکون کے پیکج دیتا ہوں, میں آپ کو زندگی کے چین کے نظام دیتا ہوں, میں آپ کو گزرے لوگوں کی کہانیاں سنا کے پھر میں نہیں چاہتا کہ آپ بھی اجڑ جائیں. میں چاہتا ہوں آپ سدا سمرے رہیں, آپ سدا برکت رہیں, آپ سدا آپ کے گھر آپ کی نسلیں آپ کے آپ اور آپ کی نسلیں سدا آباد رہیں. میں تو اجڑی کہانیاں سنا کے اور اجڑے واقعات سنا کے ارے سلجھتے الجھتے مسائل سنا کے میں تو آپ کو آباد کرنا چاہتا ہوں اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی. میری تو ساری کہانیوں کا نچوڑ یہی ہوتا ہے, میری تو ساری اس الجھی الجھی یہ جو غم زدہ میری کہانیاں ہوتی ہیں اور یہ غم کی میری آپ بیٹیاں ہوتی ہیں, ان سب کے پیچھے آپ کے لیے برکتوں کا سامان ہوتا ہے, آفیتوں کا سامان ہوتا ہے, سلامتیوں کا سامان ہوتا ہے, ارے خیر اور برکت کا سامان ہوتا ہے. میری آپ ساری باتیں ایک ایک بات کو جدا جدا کر کے دیکھیں, ہر بات کا نچوڑ سلامتی ہوگا, ہر بات کا نچوڑ آفیت ہوگا, ہر بات کا نچوڑ خیر ہی خیر ہوگا. جو کرے گا سو پائے گا, جو نہیں کرے گا سو پچھتائے گا. جو نہیں کرے گا سو پچھتائے گا. میں تو بیٹھ کے میرے دوستو ہر منگل یہی آپ کو غم کی کہانیاں سناتا ہوں. میں تو آج بھی پھر کتاب لایا تھا, وہ کتاب کھولتے کھولتے پھر وہیں رہ گئی. اس میں سے کچھ سنانا چاہتا تھا لیکن کیا کروں, دل کے اندر ہی ایسی کہانیاں ہوتی ہیں وہی سنا دیتا ہوں. اس لیے دوستو اپنی زندگی کے دن رات کو سلجھائیں. میں نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ پچھلی دفعہ میں نے آج کیا تھا کہ سائنس کو پڑھیں, اعلیٰ تعلیم حاصل کریں, لیکن کچھ گوشہ آخرت کے لیے بھی رکھیں. اس زندگی کا نظام ختم ہونے والا ہے. تھوڑی سی سائنس میں نے بھی پڑھی ہے, تھوڑی سی کتابیں میں نے بھی پڑھی ہیں, میں نے مدرسے کی تعلیم حاصل نہیں کی, بالکل نہیں کی. میں تو چند دن ناظر قرآن پڑھنے بھی نہیں جاتا تھا, صبح کے وقت شام کے وقت تھوڑا سا جیسے بچے. لیکن میں بہت سا دوستو اپنی زندگی کے اندر یہ نظام یاد رکھیے گا, یہ ساری کائنات کے نظام کو کمائی کے بعد آخر کار موت ہے, موت. اور اگر زندگی کے نظام کو یہاں سے نہ سلجھایا اور اس کو نہ بنایا, پھر جب بوئیں گے وہی کاٹنا پڑے گا, وہی کاٹنا پڑے گا. کتنا بدقسمت ہے جو اپنی اولاد میں سے ایک بھی اثر دے کے نہ گیا, جو اپنی اولاد میں سے ایک بھی اثر دے کے نہ گیا. سات بیٹے کھڑے ہیں, ابا کا جنازہ پڑا ہوا ہے, کسی ایک کو جنازے کی دعا نہیں آتی. وہ یہ غم زدہ کے ساتھ غم کے ساتھ دکھ کے ساتھ نہیں کہتا, الہی ابا کو معاف کر دے. جو قبر میں جا کے میں نے دیکھا, قبر میں جو قبر پہ گئے ہیں پھولوں کا شاپر ہاتھ میں ہے, اور اللہ کا نام پڑھنے والے کسی حافظ اور قاری صاحب کو 10-50 دے کے کہتے ہیں میرے باپ کی قبر پہ پڑھ دے. اس کا قصور نہیں ہے, جس کی قبر ہے اس کا قصور ہے. اس نے درخت جیسا لگایا تھا, اس نے بھی جیسا بویا تھا. میں تو کہہ رہا ہوں خوش قسمت ہے وہ بیویاں جو اپنے شوہروں کو کہتی ہیں آ اللہ کی محبت کی طرف, خوش قسمت ہے وہ مائیں جو اپنے بیٹوں کو کہتی ہیں کہ بیٹا اللہ کی محبت سیکھ لو, خوش قسمت ہے وہ بہنیں جو اپنے بھائیوں کو کہتی ہیں کہ بھائیو ساری کائنات کی دولتیں مبارک, ساری کائنات کی ڈگریاں مبارک. ہم بھی کہتے ہیں کہ تم غریب فقیر بن جاؤ, میں بھی کہتا ہوں کہ اگر مال جیب میں ہے تو حلال ہے, اللہ کی نعمت ہے. میں آپ کو کہاں کہتا ہوں آپ جنگلوں میں نکل جاؤ. میں تو خود ایک بہت بڑے ذمہ دار کا بیٹا ہوں, تاجر کا بیٹا ہوں. یہ خدا خاصہ یہ فخر کے لیے نہیں کہہ رہا, میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ آپ سب سے سب کو چھوڑ دیں اس دنیا میں. میں کہتا ہوں سارا کچھ کرتے ہوئے بس ایک چیز یاد رکھیے گا کہ سب کچھ آخر کار لٹ جائے گا, مٹ جائے گا. وہ خوش قسمت بہن ہے جو بھائی کو یہ بتاتی ہے, وہ خوش قسمت بیوی ہے, اس شوہر کو اس بیوی کی قدر کرنی چاہیے, اس بیٹے کو اس ماں کی قدر کرنی چاہیے. وہ ماں اس کو یاد دہانی کراتی ہے, وہ بیوی اس کو یاد دہانی کراتی ہے. دوستو ساری نعمتیں آپ کو مل جائیں, ساری دولتیں آپ کو مل جائیں, ایک بات میں سوچ اور ٹھنڈے دل سے میں بات آخری کر رہا ہوں, کیا گمنامی ہمارا مقدر نہیں ہے؟ ایک وقت آئے گا کوئی ہمیں یاد نہیں کرے گا, سارے ہمیں بھول جائیں گے. کل ایک خط آئے ایک سب میرے پاس لائے تو لکھا ہوا تھا میرا نام یہ ہے, اما کا نام مجھے آتا نہیں. نے پوچھا اما کا نام کیوں نہیں آتا؟ کہ میں پیدا ہی ہوا تھا, میری اما فوت ہو گئی تھی, بس اما کے نام کی مجھے خبر ہی نہیں ہے. ہاں جنہوں نے مجھے پالا تھا ان کا پتا ہے, نام بے نام ہو گئی. اور یہ سب کے مقدر میں لکھا ہے, کل من علیہا فان, صرف پتا اس کے ساتھ کو ہے, ساری کائنات کو بنانے والا ہے. جب پناہی ہماری مقدر ہے, گمنامی ہماری مقدر ہے, تو پھر اس کے لیے کچھ وقت نکال دیں, اپنی زندگی کو اپنے دل کو سمجھا دیں کہ دیکھ آخرکار یہ تو ہے, کچھ نہ کچھ آفت کے لیے کر لیں, دل کو تھوڑا سا سمجھا دیں. یہ بیت کے اندر نہ کرنا, یہ بیت کے ذکر کرنا, یہ بیت کے اللہ کے لیے جمع ہونا, اللہ جل شانہ کی محبت کے لیے بیت کے تذکرے کرنا, گرمی ہے حبس ہے لیکن بیٹھا ہوا ہے کہ الہی تیری یاد میں بیٹھا ہوں, تیری محبت میں بیٹھا ہوں, ان کا تو خون سے شاید یہ میرا پسینہ قبول ہو جائے, شاید میرا پسینہ قبول ہو جائے. ان شاء اللہ قبول ہے. میں تو کہتا ہوں نا, وہ اندر نظر ڈالتا ہے, وہ اندر نظر رکھتا ہے, وہ کریم یہ کس جذبے کے تحت بیٹھا ہوا ہے, یہ کس جذبے کے تحت بیٹھا ہوا ہے, وہ اندر نظر ڈالتا ہے, وہ اندر نظر رکھتا ہے, وہ کریم جانتا ہے کس جذبے کے تحت بیٹھا ہوا ہے, کس جذبے کے تحت بیٹھا. اس کے دوستوں اللہ جل شانہ نے آج موقع دیا ہے اپنی زندگی کی لوگ پلک سنوار لیں, اس دنیا میں سکھی رہیں گے, اس دنیا کے اندر اللہ جل شانہ برکتیں رحمتیں عافیتیں عطا فرمائے گا, آخرت کا ہمیشہ ہمیشہ کی سدا بہار سکھی ہونا انشاءاللہ مقدر آ چکے, سدا بہار سکھی ہونا, سدا بہار سکھی ہونا ہماری مقدر میں لکھا جائے گا. اس لیے فرمایا, ایک حدیث مبارک میں نے سنائی تھی, میں جب بندہ کہتا ہے الہی میرا خاتمہ ایمان پہ کر دے تو شیطان کی ہڈیاں کٹواتی ہیں, شیطان ٹکڑے مارتا ہے, شیطان شور مچاتا ہے, کوئی سوپا نہیں رہا بھائی, شیطان شور مچاتا ہے. اور کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں یہ دعا نمان باقی ساری دعائیں کہ اللہ میرا خاتمہ ایمان پہ کرتے ہیں, شیطان کہتے ہیں یہ دعا نمان باقی ساری دعائیں. کیوں؟ اسے پتا ہے خاتمہ ایمان سے مراد یہ ہے کہ آنے والی جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے وہ اس کی سمجھ ہٹیا بٹیا سارا زندگی کی پونجی ایٹ لاسٹ اس کی زندگی کا سارا نظام آ کر بن جائے گا, خاتمہ ایمان سے مراد یہ ہے. اس سے دوستو یہ کچھ باتیں آپ سے بیٹھ کے غم کی عرض کیا کرتا ہوں, ان کو بیٹھ کے تنہائیوں میں سوچیے گا اور پھر ان کو اپنانے کی کوشش کیجیے گا, اور جہاں کمی محسوس ہو اس کریم کے سامنے عرض کیجیے گا, الہی تیرا بننا چاہتا ہوں, اس قابل نہیں ہوں, نہ طاقت ہے نہ ضرورت ہے, نہ استعداد ہے نہ استطاعت ہے, اللہ اپنا بنا لے. جب اللہ جل شانہ کے سامنے اپنے آپ کو عاجز بن کے محتاج بن کے بے بس ہو کے اپنے آپ کو پیش کر دیں گے نا, روز پیش کریں, وہ اندر جذبے کو دیکھتا ہے, پھر جب کریم دیکھے گا یہ اپنے جذبے میں سچا ہے پھر اللہ اپنا بنا لے گا, جب اپنا بنا لے گا پھر اللہ پاک جل شانہ دنیا میں برکتیں دے گا, یہ نہیں ہے کہ فقیر کر دے گا, جب تمہارے ہاتھ میں چابی ہوگی اور ڈاک ڈاک روٹیاں مانگو گے, نہیں نہیں ایسا نہیں ہوگا, پھر اللہ اپنا بنائے گا اور اللہ پاک برکتوں کے دروازے کھولے گا. فرمایا جو اللہ کی برکتیں ہوتی ہیں, فرمایا رحمت سات نسلوں تک جاتی ہے, لعنت سات نسلوں تک جاتی ہے. اور پوچھا لعنت کیسے, فرمایا لعنت بھی سات نسلوں تک جاتی ہے اور رحمت بھی نسلوں تک جاتی ہے, اور بات کہتے ہیں سات نہیں 14 نسلوں تک جاتی ہے, بات کہتے ہیں 14 نہیں اس سے آگے کی نسلوں تک جاتی ہے. اور کہنے لگا جو جتنا اللہ سے منوائے گا, کیا کروں بات پھر لمبی ہوتی جا رہی ہے, آپ کی گرمی کا مجھے احساس ہو رہا ہے, نہ لوکل لاہوری بیٹھے ہیں, میں تو ایک فقیر سا آدمی ہوں آپ کے سامنے غم کی, اور ویسے جس کو لگی ہوتی ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا, جس کو لگی ہوتی ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا. فرمایا کہ رحمتیں جب آتی ہیں نسلوں کو گھیر لیتی ہیں, اور پھر فرمایا جو جتنی مشقت محبت محنت کوشش کرے گا اتنی زیادہ اس کی نسلوں میں اللہ برکتوں کے دروازے کھول سکتا ہے. جتنا مجاہدہ اتنا مشاہدہ, جو کرے گا سو پائے گا, جو پائے گا وہ اللہ جل شانہ کے سامنے اپنی فریاد کروا کے ہی پائے گا, اللہ سے منوا کے ہی پائے گا. تو بیٹھ کے اللہ سے منوائے نا, اللہ کے سامنے فریاد کریں, ابھی یہ فریاد کی ہے, اب بیٹھ کے ذکر کے نام پہ, اس کے مبارک ناموں کے نام سے, اس کے محبت والے ناموں کو لے کے اب اللہ سے عرض کریں, تو کیا خیال ہے ایسا ہو جائے؟ تو جو جتنا دل کی گہرائیوں سے ذکر کرے گا, جو جتنا طرف سے ذکر کرے گا, اتنا اللہ اسے عطا فرمائے گا.